کشتی ہے اور خطارے بھی گزرتے ہیں، اچھی گاڑیاں بھی گزرتی ہے، ردی سدی گاڑیاں بھی گزرتی ہے، اس دل پر اچھے خیالات بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے. خیالات آنا یہ برا نہیں، خیالات تو آئیں گے، انسان ہے، یہ نبی نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس امت کو فرمایا کہ اے انسانوں، گناہ کرنا برا نہیں ہے، لیکن گناہ کر کے دلیری کرنا یہ برا ہے. گناہ تو ہو جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، معصوم نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ اہل اللہ اس امت میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اکابر کی میں نے زندگیاں پڑھی، 40 سال ان بزرگوں کے گزر گئے، لیکن ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو ایک گناہ لکھنے کا موقع بھی نہیں دیا انہوں نے. ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں. اللہ ہمیں اس کا سواں حصہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں ان بزرگوں کا سواں حصہ نصیب فرما دے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، میرا بندہ جب اللہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور خیالات لاتا ہے، آتے نہیں ہیں، لاتا ہے، جان بوجھ کر سوچتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں اس مصلی سے، اس نمازی سے؟ سنو اور دل کے کانوں سے سنو. اللہ کہتا ہے، یا عبدی، او میرے بندے، تجھے مجھ سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت مل گیا کہ تو اس پر سوچنے لگا. پھر بھی بندہ جب سوچتا رہتا ہے دنیا کو، تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، مجھ سے زیادہ بڑا بھی تجھے کوئی مل گیا کہ تو سوچ رہا ہے. پھر بھی بندہ سوچتا رہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، مجھ سے زیادہ دینے والا بھی تجھے کوئی مل گیا کہ تو نماز میں مجھے چھوڑ کر اس کو سوچ رہا ہے. جب 3 مرتبہ اللہ کی یہ صدا لگتی ہے، پھر بھی بندہ اپنے خیال کو نہیں چھوڑتا، تو ہماری نماز میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ہماری رائٹ ہینڈ میں اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے نماز کی حفاظت کے لیے، جو ہماری نماز کی حفاظت کرتا رہتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ نماز میں کبھی خیال آیا، پھر دفع ہو گیا، پھر خیال آیا، پھر دفع ہو گیا. اصل میں ہماری لیفٹ میں شیطان ہوتا ہے، ہمارے رائٹ میں فرشتہ ہوتا ہے. وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، فرشتہ اس کو دور کرتا ہے. شیطان پھر خیال ڈالتا ہے، فرشتہ اس کو، یہ ہمارے دل پر حالات چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اپنے بندے سے کہتا ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی ملا، مجھ سے زیادہ بڑا بھی کوئی ملا، مجھ سے زیادہ دینے والا بھی کوئی مل گیا. پھر بھی بندہ خیالات میں چلتا رہتا ہے، تو وہ فرشتہ جو ہماری رائٹ ہینڈ پر ہماری نماز کی حفاظت کے لیے آتا ہے، اللہ اپنے اس فرشتے سے کہتے ہیں، اے میرے فرشتے، آ جاؤ، اس کو میری پڑی نہیں ہے تو مجھے بھی اس کی نماز کی پڑی نہیں. جب اس کو میری پڑی نہیں، یہ اپنی سوچ میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے خیالوں میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے تصورات میں لگا ہوا ہے، تو مجھے بھی اس کی نماز کی پڑی نہیں، چھوڑ دو اس کی نماز کو اس کی حالت پر. وہ فرشتہ ہماری نماز کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے آسمانوں کی طرف. میرے بھائیوں، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، تو ایک صاحب نے سوال، یہ سوال ہمارے سب کے دلوں کا سوال ہے، حضرت سے کسی نے سوال کیا، حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، خیالات بہت آتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہے نا سب کا سوال، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت تھے، بڑے حکیم اور دانا تھے، مجاز میں سختی تھی، لیکن یہ سختی نہیں تھی، اصولی تھے. آج کل دنیا میں بے اصولی کرو تو اس کو کہتے ہیں مول صاحب بہت نرم ہے، اور اصول سے چلو تو کہتے ہیں مول صاحب بہت سخت ہے. نہیں، اصولی زندگی ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں ہم کو بہت اصول دیے ہیں، زندگی اصولی ہونی چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ایک اصول میں بتاؤ، کیسے اصول نبی ہم کو دیتے؟ فرمایا، بلا دعوت کے کسی کے وہاں نہ جاؤ، جتنوں کو دعوت دی ہو اتنے جاؤ، اور اگر آپ کے احباب ہیں زیادہ تو آپ پہلے دعوت والے کو اطلاع کرو کہ میرے ساتھ دو ساتھی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں لے کر آ جاؤں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹیلر نے، خیاط نے، جو صحابی تھے، کپڑے سیتے تھے، نبی علیہ السلام کو دعوت دی، اور ساتھ میں اور چار آدمیوں کو دعوت دی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی. فرمایا حضرت یہ چاروں رفیق بھی ساتھ آئیں گے. بخاری شریف کی روایت ہیں، پانچ تو یہ تھے ہی، ایک صاحب پیچھے پیچھے ہو گئے. اللہ کے حبیب جب ان کے مکان پر پہنچے تو فرمایا میں ان کو نہیں لایا ہوں، یہ چھتا آدمی، یہ خود آ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو بلا لیں، اور اگر آپ اس کو منع کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں. اللہ کے حبیب سے وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو بھی اجازت ہے، آ جانے دیجئے. آقا نے اپنی امت کو تعلیم دی. ترمذی شریف کی روایت ہے جو بغیر دعوت کے کسی کے وہاں جاتا ہے وہ چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے. بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے، چور بن کے داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کے نکلتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی چپکے چپکے جائے گا اندر میں، اور جب نکلے گا تو دکار کھاتا ہوا نکلے گا. اللہ کے حبیب نے اس امت کو اصولی زندگی دی. اگر امت اصول پہ چلے تو یہ امت کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتی. ایک اصول، بخاری شریف میں نبی علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ادو حقہ وحقنا علی اللہ. اصول تو دیکھے میرا نبی، میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں سب بھائیوں کو کہوں کہ اس اصول کو اپنی زبانوں میں لکھ کر اپنے مکان میں لگاؤ. ادو حقہ وحقنا علی اللہ. نبی فرماتے ہیں تم سب کا حق ادا کر دو، کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، تم اللہ سے مانگو. کیسا اصول دیا، تم سب کے حق ادا کر دو، تمہاری اولاد کا حق تم ادا کرو، تمہارے شاگرد کا حق تم ادا کرو، تمہاری بیوی کا حق تم ادا کرو، بیوی کو چاہیے شوہر کا حق ادا کر دیں، تم سب کے حق ادا کر دو، اور کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، تم لڑو مت، جھگڑا مت کرو، اللہ سے سناؤ، اللہ سے کہو. آج ساری دنیا میں جھگڑا اس لیے ہے کہ میں کسی کا حق نہ دوں، سب میرے حق دیں. جھگڑے کیوں ہو رہے؟ میں کسی کا حق نہ دوں اور سارے لوگ میرا حق دیں. بیوی کہہ رہی ہے میرا حق دینا چاہیے شوہر کو، کورٹ سے لڑ کے لوں گی، آدھا مکان لوں گی. تو بھی تو خدمت نہیں کر رہی ہے، تو بھی تو اس کی ضروریات کو پوری نہیں کر رہی ہے، تو بھی تو اس کی اپنی ذات کی حفاظت نہیں کر رہی ہے، تو بھی تو اس کے مال کی حفاظت نہیں. وہ کچھ بھی ہو میں نہیں جانتی، میں چاہتی ہوں میرا حق یہ ادا کرے. جھگڑا کیوں کھڑا ہوا؟ بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے اور جو حق اپنے ذمے ہے وہ نہیں دے رہی. شوہر اپنی بیوی سے حق مانگ رہا ہے، یہ میری خدمت کرے، یہ میرا کھانا پکائے، یہ میرے بیوی، یہ میرے بچوں کا انتظام کریں، تو سب کچھ اس سے مانگ رہا ہے، تو اس کے بھی تو حقوق ہیں تیرے اوپر، تو اس کو بھی تو پورے کر. وہ کہہ رہا ہے میں پورے کروں یا نہ کروں، لیکن اس کو چاہیے میرا حق دے. جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کسی کا حق ادا نہ کروں، سب میرا حق ادا کرے. اور نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے حق ادا کرو، کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے، اللہ سے مانگو. اگر آپس میں ہر میاں بیوی اس طریق کو سمجھ لیں، ہر استاد اور شاگرد اس طریق کو سمجھ لیں، ہر باپ اور بیٹا اس طریق کو سمجھ لیں، ہر امیر اور رعایا اس طریق کو سمجھ لیں، خدا کی قسم کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے. کیسا اصول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اپنی امت کو اصول پہ لانا چاہتے، اصول پہ آؤ. بے اصولی سے یہ نماز کیوں رکھی؟ اصول ڈسپلن سکھانے کے لیے، اس کو ڈسپلن سکھانے کے لیے نماز رکھی گئی. کیسے ڈسپلن سکھائی گئی؟ ایک اللہ اکبر کہہ رہا ہے سب ہاتھ اٹھا کر کے کول باندھ دیتے ہیں، ایک اللہ اکبر کہہ رہا ہے سب جھک جاتے ہیں، ایک اللہ اکبر کہہ رہا ہے سب سجدے میں جا رہے ہیں. اتفاق اور اتحاد اور ڈسپلن کو سکھایا گیا. خدا کی قسم یہ اگر یہاں کے لوکل لوگ ہماری مسجدوں میں آ کر کے ہماری نمازوں کو دیکھ لیں تو ان کے دلوں میں نماز کا رعب پیدا ہو جائے گا. اللہ نے نماز میں ڈسپلن ہمیں سکھایا. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. میں جا رہا تھا پناما اور کیوبا میں میرا فلائٹ مس ہو گیا, چونکہ جو انگلینڈ سے فلائٹ چلا تھا وہ دیر سے پہنچا, تو وہاں سے جو مجھے دوسرا فلائٹ لینا تھا وہ نکل گیا. اب میں وہاں اترا, مجھے کچھ گفتگو کرنی تھی لیکن وہ اسپینش زبان بولتے تھے, میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں توتا فوتا انگلش میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا فلائٹ جو ہے اب کل ہے, تو میں یہاں پر 24 گھنٹے کیا کروں گا, مجھے ہوٹل دی جائے. وہ اسپینش زبان بول رہے تھے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہرحال کچھ بات چیت کرتے کرتے کوئی پولیس نے تھوڑی سی انگلش مجھ سے بات کی, وہ مجھے لے گیا ورجن ایئر لائنس کے آفس میں اور انہوں نے مجھے ہوٹل دے دی. میں ہوٹل پر پہنچا تو پناما سے مجھ پر فون آیا, وہ کہنے لگے کہ مولانا ابھی کچھ آدمی آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہاں کون ہوگا, وہ تو ناسٹک ملک ہے, دہریا ملک ہے, یہاں کون آئے گا, پورا ملک ناسٹک ہے وہ تو. اتنے میں کچھ مسلمان آئے, وہ اسپینش زبان میرے ساتھ بول رہے تھے, اب میں زبان ہی ان کی نہیں جان رہا تھا. سلام سلام کر رہے تھے اور اس کے علاوہ اشاروں سے کچھ مجھے سمجھا رہے تھے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن مجھے پناما کے مسلمانوں نے بتایا کہ الحمدللہ اس وقت کیوبا کی زمین پر 700 سے قریب لوگ اسلام لے آئے ہیں. میں ان کی زبان نہیں جان رہا تھا, وہ میری زبان نہیں سمجھ رہے تھے, لیکن سلام اور لا الہ الا اللہ کی وہ نسبت تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ میں جب روانہ ہوا تو مجھ سے معانقے کر کر کے مجھے کچھ ہدیے دے رہے تھے. کوئی کھانا پیش کر رہا تھا, کوئی بسکٹ دے رہا تھا, کوئی کیا کر رہا تھا. میرا روزہ تھا, وہ مجھے سب ہدیے میں پیش کر رہے تھے. اور جب میں ہوٹل میں پہنچا تو وہ ویجیٹیرین لے کر کے آئے کھانا, اور مجھے کہنے لگے اپنی زبان میں سمجھا کر کہ یہ کھانا آپ نہ کھائیں, یہ سب حرام, حرام کا لفظ بول رہے تھے وہ, یہ سب حرام ہے آپ نہ کھائیے. وہ ویجیٹیرین بنا کر کے لے آئے. میں نے اللہ سے کہا میرے مالک کلمے کی نسبت ایسی ہے کہ پوری دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو جاتے, نہ زبان ہے نہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے اصول دیے ہیں ہم کو, اگر اصولی زندگی ہمارے پاس ہوگی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہے, حضرت نے فرمایا میں سخت نہیں ہوں, میں اصولی ہوں. فرمایا لوگ سیدھے سیدھے آئیں گے, میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا. لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے. تو حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت خیالات بہت آتے ہیں نماز میں, میں کیا کروں؟ بہت اچھا نسخہ, آپ بھی اس نسخے کو یاد کر لیجئے. حضرت نے فرمایا جب نماز میں خیالات آئیں تو اس کو دفاع کرنے کی کوشش نہ کرو, اس کو ہٹانے کی کوشش نہ کرو, اس لیے کہ یہ بھی شیطانی چال ہے کہ آپ کو خیالات کے دفاع کرنے میں لگائے گا تو سارے خیال ڈیفینس میں لگ جائے گے, اللہ سے دل ہٹ جائے گا. حالانکہ نماز میں کھڑے ہیں ہم اللہ کی طرف. کیا کرنا ہے؟ فرمایا خیالات آتے رہیں دل پر, تم متوجہ رہو قرآن کی طرف, اللہ کی طرف, بس توجہ اللہ کی طرف لگائے رکھو, خیالات چلتے رہیں گے دل پر. جب نماز پڑھتے رہیں گے توجہ اللہ کی طرف رہے گی, اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی تو شیطان تھک کر کہے گا کمبخت ادھر جاتا ہی نہیں ہے, چھوڑ دو. اور اگر ڈیفینس میں پڑ گئے تو اللہ سے خیالات ہٹ جائیں گے. حضرت نے ایک پیاری مثال سے سمجھایا, فرمایا دیکھو ایک پانی جہاز ہے, اسٹیمر جس کو ہم بولتے, اس کو ڈال دیا سمندر میں, اب موجیں آ رہی ہے, تو اگر اسٹیمر کا کپتان یہ سمجھے کہ جب یہ موجیں ختم ہوگی تب میں اپنے جہاز کو چلاؤں گا, تو کیا کبھی موجیں ختم ہونے والی ہے سمندر کی؟ دریا کی موجیں کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ وہ تو چلتی ہی رہتی ہے, یہ کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا. اگر یہ سوچے کہ جب موج ختم ہو تب میں چلوں گا تو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائے گا. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہی موجوں میں اپنی اسٹیمر کو ڈال دو, چلا دو, اور کمپوس کے ذریعے سے اپنے نشان کو باندھ لو کہ مجھے کہاں جانا ہے. موجیں خود بخود ٹکرا کر ختم ہو جائے گی اور تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے. خیالات کی موجیں قلب پر آ رہی ہے، تم اس کی طرف توجہ نہ کرو، تم سیدھ باندھ لو اللہ کی طرف اور چلتے رہو نماز کی طرف، خود بخود خیالات ختم ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، چونکہ لادل نبی کی امت ہیں اس لیے اس پر بڑے احسانات فرمائے، چونکہ یہ امت بڑھاپے میں آئی ہے، آدم سے نوح تک کا زمانہ بچپنے کا ہے، نوح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک کا زمانہ جوانی کا ہے، اور اس جوانی کے زمانے میں جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو حالات پر اور اپنے عذاب کو ڈال کر، کسی کو پانی سے، کسی کو ہوا سے، کسی کو جبریل کی چیخ سے اللہ نے ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا، کہنے لگا ابا جی پانی یہاں نہیں پہنچے گا. فرمایا بیٹا آ جا، فرمایا نہیں، موج آئی اس کو ختم کر دیا. نوح علیہ السلام کہنے لگے اے رب تو نے تو مجھ کو کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، کیا یہ میرا بیٹا میرا گھر والا نہیں ہے، میرا اہل نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو قرآن کیا ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے میرے پیغمبر، یہ تیرا بیٹا ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر تیرا اہل نہیں، تیرے اہل تو مومنین ہیں، یہ تیرا اہل نہیں. اور اگلا جملہ بڑا سخت، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے میرے پیغمبر، میرے نوح، جس کا تجھے علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کر، وہ مجھ سے نہ مانگ. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ اگر تو نے ایسا سوال کیا تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. بہت سخت جملہ اللہ نے استعمال کیا. تو ابراہیم تک کا زمانہ جوانی کا تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا، دنیا کا، دنیا پہ بڑھاپا آیا. دنیا میں سب سے پہلے داڑھی سفید ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ سے پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی تھی، سب سے پہلے جو سفید داڑھی ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا. اور ابراہیم نے تب اپنا ختنہ کیا جب آپ کی عمر 120 سال کی تھی، اللہ کا حکم آیا ختنہ کرنے کا. اسی لیے یہود میں بھی ختنہ موجود ہے آج بھی، اس لیے کہ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. مسلمانوں میں بھی ختنہ موجود ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. عیسائیوں میں ختنہ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے بھی بڑے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے اپنے نبی عیسیٰ کو خدا بنا دیا، رب بنا دیا، اور رب بنا کر، مالک بنا کر، اللہ بنا کر، گود بنا کر ابراہیم کے نسل سے ان کو نکال دیا، اس لیے انہوں نے ختنہ کو چھوڑ دیا، ورنہ ختنہ ان میں بھی ہونا چاہیے تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دنیا کا بڑھاپا شروع ہوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بڑھاپے کا آخری دور شروع ہوا. یہ امت بڑھاپے کے آخری دور میں اب چل رہی ہے، چونکہ اب اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اخیر میں ہے، اب اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے. تو دنیا کے آخری دور میں، دنیا کے بڑھاپے میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اس آخری دور میں اللہ نے عمل کم دیے، ثواب زیادہ دیا. اس امت کو کام کم ثواب زیادہ، اس لیے کہ بوڑھوں سے کام کم لیا جاتا ہے، شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہیں. بڑھاپے میں کام کم لیا جاتا ہے، شاباشیاں زیادہ دی جاتی ہے. اس امت سے کام کم لیا گیا، فرمایا پانچ نماز پڑھ لو 50 کا ثواب دے دوں گا. کام کم ثواب زیادہ، فرمایا رمضان کے 30 روزے رکھ لو، پھر شوال کے 6 روزے رکھ لو. شوال کے 6 روزے عید کے بعد فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت ہے من شوال، یعنی 6 روزے پورے شوال میں رکھنے ہیں. پہلے عشرے میں 2 رکھ لو، دوسرے عشرے میں 2 رکھ لو، تیسرے عشرے میں 2 رکھ لو، 6 روزے ہو گئے شوال میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، 36 روزے ہو گئے، فرمایا اللہ پورے سال کے 307 روزے کے ثواب عطا کرے گا. اس امت سے کام کم، شاباشیاں بہت زیادہ دی گئی، بہت نوازا گیا اس امت کو. چھوٹے چھوٹے عمل پر ایک قدم اٹھاؤ گے تمہیں اتنا ثواب، ایک قدم چلو گے تمہیں اتنا ثواب، ایک درود شریف پڑھو گے اتنا ثواب. سبحان اللہ تملا المیزان، الحمدللہ تملا المیزان، ایک سبحان اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھو گے اللہ تمہارے نام اعمال کو قیامت میں بھر دے گا، پورے ترازو کو بھر دے گا. ایک الحمدللہ سے اللہ پورے ترازو کو بھر دے گا. ایک ایک لفظ پر اس امت کو بہت نوازا گیا. اس امت کو یہ بھی کہا گیا اے لوگو اپنی نیت کو تھوڑی درست کر لو، تمہارے اعمال کا مدار تمہاری نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا مدار تمہاری نیت پر ہے. اخلاص کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز اخلاص. میرے حضرت حضرت شیخ یونس صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں اے لوگو تم دنیا کو دکھاوے کے لیے اگر کام کرو گے کیا معلوم جس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اگر وہ خوش ہو بھی گیا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا. اور اگر وہ دے گا بھی تو زندگی کی کفالت تو نہیں کر سکتا ہے، پوری زندگی کا تو ہمیں نہیں دے سکتا ہے. رب کریم ہے، اگر اس کے لیے کریں گے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے. جب وہ دیکھ رہا ہے وہ خوش بھی ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا تو وہ عطا بھی کرے گا، اور وہ عطا کرے گا تو اتنا عطا کرے گا کہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں بننے دے گا. اخلاص نیت بہت بڑی چیز ہے، اخلاص اپنے اعمال میں اخلاص. قرآن کریم کا ایک واقعہ نقل کروں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اخلاص کتنی بڑی دولت ہے. کچھ مشرکین مکہ میں سے جو مالدار قسم کے لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ ہم تمہارے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں، تمہاری باتیں سننے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جتنے غریب مسلمان ہیں نا، یہ صہیب، بلال، سلمان، یہ سب غربا قسم کے لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ، ان کو اپنے پاس سے ہٹاؤ، ہم امیر، ہم بادشاہ، ہم بڑے، ہم مالدار، ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں گے، ان کو پہلے ہٹاؤ. اللہ کے نبی کے دل میں کچھ بات آ بھی گئی، کچھ بات آئی کہ میں ان کو ہٹا دوں، لیکن اس لیے نہیں الیاذ باللہ کہ اللہ کے نبی ان کو حقیر سمجھ رہے تھے، ان صحابہ کرام کو، اس لیے نہیں. یہ تو ہمارا تھنکنگ ہے کہ مالداروں سے دو ہاتھ سے معانقے ہوتے ہیں اور غریبوں سے دو انگلیوں سے مسافر کرتے ہیں، یہ تو ہمارا معاملہ ہے. ہم امیروں سے جس طرح ملتے ہیں غریبوں سے اس طرح نہیں ملتے، یہ فرق ہم نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے جو سوچا تھا وہ اس لیے نہیں کہ الیاذ باللہ کہیں ان کو حقیر سمجھ رہے تھے، نہیں، نبی نے یہ سوچا کہ یہ تو میرے بنے بنائے صحابہ ہیں، بن چکے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹ بھی گئے تو یہ لوگ اگر آئیں گے تو یہ مکہ کے بڑے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورا عرب مسلمان ہو جائے گا. یہ تمنا تھی آپ کی. اس تمنا کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا خیال آیا، اور حضرت بلال کو ابھی بھیجنے والے تھے صہیب کے پاس، سلمان کے پاس، عمار کے پاس، ابھی بھیجنے والے تھے کہ ان سے کہہ دو کہ فلاں فلاں وقت میں تم نہ آئیں، یہ لوگ آنے والے ہیں تو میں ان کو کچھ باتیں کروں گا، تم ان وقت میں نہ آنا. ابھی تو بلال کو بھیجنے والے تھے، اللہ نے قرآن میں آیت اتاری لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا، اے میرے پیغمبر آپ ان کو اپنے پاس سے بالکل نہ ہٹائیں جو اخلاص کے ساتھ صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں. یہ ہے اخلاص، یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنا. فرمایا یہ میرے مخلص صحابہ ہیں، آپ ان میں سے کسی کو نہ ہٹائیں، ان کو بیٹھنے دیں اپنے پاس. اتنا نہیں، اگلی آیت تو سنیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان کو ہٹانا تو بہت دور کی بات، تیری نگاہیں بھی ان سے ہٹنے نہ پائیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہیں بھی ان سے ہٹنے نہ پائیں. اتنے پر بس نہیں کیا اللہ نے، فرمایا میرے پیغمبر اِذَا دَعَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے پیغمبر یہ تیرے غریب صحابہ جو مخلص ہیں عبادت میں، مجھے یاد کرنے میں، تیری محبت میں، اگر یہ تیرے پاس آ جائیں تیری مجلس میں تو ان کے سلام کرنے سے پہلے تو ان کو سلام کر. قربان جائیے، اخلاص. نبی کو کہا جا رہا ہے تو سلام کر ان کو. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب تو ان کو سلام کر. یہ آیت اتری ہی تھی، ظہر کے بعد کا وقت تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے اور سلام کیا، پہلے فرمایا السلام علیکم یا سلمان ہنی لک، اے سلمان مبارک ہو، تم وہ خوش نصیب لوگ ہو کہ میرا اللہ مجھ کو کہہ رہا ہے میں تمہیں سلام کروں. یہ ہے اخلاص کی برکت، میں اخلاص کی برکت سمجھانا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ امیہ ابن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہوا تھا، کچھ باتیں ہو رہی تھی، آپ اس کو دین سمجھا رہے تھے، اور اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہے، اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں، فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ سحری کے وقت میں اذان دیتے تھے بلال، لیکن یہ اذان کیسی تھی سحری کے وقت میں بلال کی؟ بلال کی اذان اس کی تھی کہ جو رات بھر عبادت میں لگے ہیں وہ تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ فجر میں سکون سے نماز پڑھ لیں، اور جو لوگ رات میں سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں. یہ بلال کی اذان تھی. اور ایک دوسری اذان ہوتی تھی، وہ فجر کی اذان ہوتی تھی. یہ اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، نابینا صحابی تھے. جب ان کو کہا جاتا تھا اصبحت اصبحت، صبح ہو گئی صبح ہو گئی، وہ تو دیکھتے نہیں تھے، تو اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی کے مؤذن ہیں. قرآن میں ان کے لیے کئی آیتیں اتری ہیں، اس میں ایک آیت یہ بھی اتری ہے، امیہ ابن خلف سے حضور باتیں کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے. اب جانتے ہیں نابینا آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا کون بیٹھا ہے، اس کی حرکتیں بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ دیکھتا نہیں ہے. وہ بدن کو کھجاتے ہوئے آ گئے، غریب صحابی ہے، نابینا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. آئے مجلس میں، اللہ کے حبیب کے چہرے پر تھوڑا بل آیا پیشانی پر کہ یہ کہاں گئے، ابھی میں اس کو ہدایت کر رہا ہوں امیہ ابن خلف کو، یہ مکہ کا سردار ہے، میں اس کو سمجھا رہا ہوں دین، اور یہ کہاں گئے، ابھی یہ ابھی اٹھ کر چلا جائے گا، یہ غریب ہیں، یہ نابینا ہیں، یہ کہاں آ گئے. پیشانی پر تھوڑے بل آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں اللہ تو ہر ایک کو پکڑ لیتا ہے. فوراً اللہ نے آیتیں اتاری، آیت نہیں سورت اتاری، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى عبس وتولى. اے میرے محبوب تیری پیشانی پر بل آئے میرے عبداللہ سے. ان جاءه الاعمى، اس لیے کہ ایک نابینا آدمی آیا، آما نابینا. وما يدريك لعله يزكى، میرے پیغمبر تجھے کیا معلوم کہ اس میں کوئی اخلاص نہیں ہے، میرے عبداللہ میں اخلاص ہے. وما يدريك لعله يزكى، تجھے کیا معلوم کہ کون پاکیزہ دل والا ہے. اما من استغنا، تو میرے عبداللہ سے بے نیاز ہوا اس کی بنیاد پر. بہت بہت سخت آیتیں اتری ہیں، یہ تو نبی سے پوچھو کہ یہ آیتیں نبی کے دل پر کیسے چوت کر رہی ہوگی، کیسے نبی کو لگ رہا. ارے ہمیں کوئی دو جملے کہہ دیتا ہے تو ہم رونے پڑ جاتے ہیں، ہمارے حالات بدل جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے قلب سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہوگی جب یہ آیات اتر رہی. اور پھر کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. میرے بھائیوں، اخلاص بڑی عجیب چیز ہے. اپنے اعمال میں ہم اخلاص پیدا کریں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص بنتے بنتے بنتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور دل میں آتا ہے کہ فلاں صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا، نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور کوشش کرتے رہو، ایک دن اخلاص آ جائے گا. اگر تم یہ سوچ کر عمل چھوڑ دو گے کہ یہ تو ریاکاری ہو گئی، تو شیطان اس طرح بھی عبادتوں سے دور کر دے گا. ہمیں کام کرتے رہنا ہے اور انہی کاموں کے اندر کوشش کرتے رہنا ہے. بھائی، رمضان میں علماء کو بلانے سے مقصود اصلاح ہے، ہماری طبیعت کی اصلاح ہے. جیسے فنی فالودہ سے رمضان کو لذیذ بناتے، ویسے تقریروں سے لذیذ نہ بنائے کہ چلو رمضان کو بھی ایک تقریروں سے بھی لذیذ بنا لیا. لذیذ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو، ہمارا قلب بنے. کام کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو اور کوشش کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میرا کام ہو جائے. اور کیسے اللہ کے لیے بن جائے گا؟ اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا. آقا فرماتے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے دل میں یہ آئے کہ نہ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو کم سے کم یہ تو سوچ لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور جب یہ تصور میرا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس نے مجھ کو پالا، پرورش کی، تربیت کی، بڑا کیا اور مجھے یہاں تک پہنچایا، تو میں کیوں اس کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کروں؟ اگر میں یہ سوچتا رہوں گا تو ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی میرا عمل اللہ کے لیے ہو جائے گا. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نیت کا مسئلہ تو ایمان سے بھی اوپر ہے. ایمان میں بھی نیت صحیح ہے تو ایمان، اور نیت غلط ہے تو منافق. ایمان میں بھی نیت ہے، نیت صحیح ہے مومن، نیت غلط ہے منافق. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ اِمَّا نَوَى، تم جو بھی کام کرو گے نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا. فَمَنْ كَانَتْ ہِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے نبی نے یہ تب ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ کے ایک مسلمان نے مدینہ کی ایک عورت کو جو مسلمان تھی خطبہ بھیجا، پیغام بھیجا، پیغام نکاح بھیجا. تو مدینے کی عورت نے یوں کہا کہ میں اس شرط پر تجھ سے نکاح کروں گی کہ تم ہجرت کر کے مدینہ چلے آؤ، تو میں نکاح کروں گی. انہوں نے ہجرت کر لی، لیکن ان کی نیت نبی کی مدد کی نہیں تھی، نکاح کی تھی. اللہ کے حبیب کے سامنے جب یہ واقعہ آیا کہ فلاں صحابی ہجرت کر کے آئے ہیں لیکن مقصود نکاح ہے، آپ کی مدد نہیں ہے. اس زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا نبی کی مدد کے لیے. اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ سنا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرے گا اس کو اللہ اس کا رسول ملے گا. من کانت ہجرتہ الی دنیا او الی امرأت، جس نے دنیا کی نیت سے ہجرت کی کہ مجھے دنیا مل جائے، میں دنیا کما لوں، میں دنیا حاصل کر لوں، یا تو عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کی تو اس کو دنیا ملے گی، عورت ملے گی، لیکن اللہ اس کا رسول نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا. آپ بھی یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، اپنی نیت یہ کر لیجئے کہ دنیا تو دوسرے نمبر پر ہے، یہ تو اللہ دینے ہی والا ہے. جاب کریں گے دے دے گا، دکان چلائیں گے دے دے گا. اپنی نیت کر لو، ابھی تک نہیں کی تھی تو اب نیت کر لو. اے اللہ، تو نے اس ملک میں بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں، اسباب تو نے پیدا کیے، تو نے یہاں پر بھیجا ہے، تو اب ہم تیرے دین کی اشاعت کریں گے.
اس ملک میں تیرے دین کو پھیلائیں گے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت کو ہم اس ملک کے باشندوں تک محبت اور پیار سے پھیلائیں گے، ہمارے اخلاق کے ذریعے سے، ہمارے کیریکٹر کے ذریعے سے، ہماری باتوں کے ذریعے سے، ہمارے کاموں کے ذریعے سے. اے اللہ، ہم اس سرزمین پر رہ کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے جس کی بنیاد پر تیرا دین بدنام ہو جائے. اگر ہم اس نیت کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس نیت ہجرت پر بھی اللہ تعالی ہمیں بہت کچھ ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ ہم تمام کو اپنی نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.